الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وفي رواية الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مسبب الاسباب ہیں اور اس دنیا میں کام کے اور کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے جتنے ذرائع ہیں وہ سب اسباب ہیں. دنیا کی چیزیں اسباب ہیں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ رب الاسباب ہیں. تو اللہ رب الاسباب ہے, اسباب کو پیدا کرنے والا, اسباب کا رب, اسباب کا خدا. جو بھی چیز اس دنیا میں وجود میں آتی ہے وہ دو چیزوں کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. سب سے پہلے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ارادہ, اور اس کے بعد دنیا کا سبب. یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو کسی چیز کا وجود اس دنیا میں ہوتا ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے, اسباب کی جگہ بنائی کہ اس دنیا میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوں گے. اسباب اختیار کریں گے تو چیز وجود میں آئے گی, وہ کام ہم آپ کر سکیں گے. چاہے وہ کام دنیا سے تعلق رکھنے والا ہو یا آخرت سے تعلق رکھنے والا ہو, ہاں کبھی کبھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بغیر اسباب کے کسی چیز کا وجود عطا فرما دیتے ہیں. جس طرح اس دنیا میں بچے کے پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ملاپ کو اسباب کے طور پر بنایا کہ جب میاں بیوی اپنے تعلق زوجیت کو قائم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک سبب ہے, لیکن کبھی کبھی خلاف عادت, خلاف دستور اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بچے کو پیدا کر دیتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی زیادہ نیک, پاک دامن اور پاس عورت تھی, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے پھونک ماری اور حاملہ ہوگی, جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے کسی بچے کو پیدا کر دیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے, نہ باپ تھا نہ ماں تھی, اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ایسا قادر مطلق ہوں کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں, بغیر اسباب کے بھی چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہوں. لیکن عادت اللہ اور ہمیشہ کا دستور یہ ہے کہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہوگا, اس کے نتیجے میں وہ چیز وجود میں آئے گی. جیسے ہر شخص رزق کماتا ہے تو کمانے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ کمانے کے لیے جاؤ, آپ کوشش کرو, اور کوشش کرنے کے بعد آپ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ پر توکل کرو. ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں یا مسجد کے کونے میں بیٹھے رہیں اور اللہ پر توکل رکھیں کہ مجھے اللہ سے توکل ہے کہ مہینے کے آخر تک میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ پہنچا دے گا. یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے جن کا توکل اعلیٰ درجے کا ہو, ان کے لیے. لیکن گنہگار بندے مجھ جیسے آپ جیسے, ہمیں یہ حکم کیا جاتا ہے کہ آپ جاؤ اور کمانے کی کوشش کرو, اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہوگا, پھر اللہ پر توکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب سب کچھ نہیں ہے, اسباب اسباب ہیں. مسبب الاسباب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آج ہماری توجہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے ہٹ کر 100% اسباب کی طرف ہو گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز اس دنیا میں وجود میں آتی ہے, جو چیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہے, وہ سب اسباب کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آرام کی زندگی گزاروں, یہ خواہش ہونی بھی چاہیے, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اسباب کی طرف اپنی تمام توانائی و انرجی کو صرف کرنا شروع کیا. دو چیزیں ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھو, ایک ہے راحت اور ایک ہے اسباب راحت, دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے راحت, ایک ہے اسباب راحت. راحت وہ ہے جو اللہ تعالی راحت دے, اسباب راحت یہ راحت نہیں ہے. ایک شخص مالدار ہو سکتا ہے, اس کے پاس بہت بڑا مکان ہے, بہت اچھا فرنیچر ہے اس کے گھر میں, اس کا بیڈ بھی بہت اچھا ہے, اس کا میٹریس بھی بہت اچھا ہے, ایئر کنڈیشن میں سویا ہوا ہے, لیکن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اگر نہ چاہیں تو اس کو میٹھی نیند نہیں آ سکتی. اللہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے چینی کی زندگی گزارے. اسباب راحت موجود ہیں, جتنے اسباب راحت کے لیے ضروری ہیں وہ تمام اسباب موجود ہیں, اس کے باوجود بھی راحت حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راحت اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ چاہتا ہے اس وقت راحت حاصل ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ اسباب راحت کے اختیار کرنے سے کسی کو راحت حاصل نہیں ہو سکتی, راحت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اس طریقے پر چلیں گے جس طریقے کو اللہ اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو ہماری توجہ مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے, رب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف ہونی چاہیے, نہ کہ صرف اسباب کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راویہ ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی تم جب باہر نکلو تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے کچھ بات کر لیا کرو, اللہ سے مانگ لیا کرو, اللہ سے دعا کر لیا کرو. کہا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اور آپ اس کو لینے کے لیے باہر نکل رہے ہیں تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے پہلے دعا کرو, اس کے بعد بازار میں لینے کے لیے نکلو. مومن کی یہی حالت ہونی چاہیے کہ زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے وہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا کرتا ہے, پھر اسباب کو اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ چیز وجود میں آتی ہے. چاہے کتنی چھوٹی بات کیوں نہ ہو, چھوٹا کام کیوں نہ ہو, اللہ سے بات کرنا سیکھو. ہم روزانہ جاب پہ جاتے ہیں تو جاب پہ جب جا رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دل ہی دل میں بات کرو, اس لیے کہ دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھانا ضروری نہیں ہے, باوضو ہونا ضروری نہیں ہے, پاکی کی حالت میں ہونا ضروری نہیں ہے, قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. دعا وہ ہے جو دل سے نکلتی. آج کل ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں. نماز کے بعد بیٹھے ہوئے امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم آمین کہہ رہے ہیں, ہماری توجہ یہاں نہیں ہے, ہمارا ذہن کہیں اور ہے. امام صاحب نے برحمتی کہ یا ارحم الراحمین کہا, ہم نے ہاتھ پھیر لیے. اور ہم جب خود دعا کرتے ہیں اس وقت بھی ہم دعا پڑھتے ہیں, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو دعا پڑھنا ہوا, اس کو دعا نہیں کہتے. دعا تو وہ ہے جو دل سے نکلے, جو دل سے نکلے. تو اللہ تعالی سے بات کرنا سیکھو کہ کسی بھی کام کے لیے جب تم نکلو, بازار کے لیے, بازار میں جا رہے ہیں کسی چیز کو لینے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں بات کرو کہ اللہ میں فنا چیز کو لینے کے لیے جا رہا ہوں, میرے لیے آسان فرما, اور جس چیز کو لینے کے لیے جا رہا ہوں اسے مہیا فرما, سستی سے سستی اور بہتر مجھے عنایت فرما. ہر چیز کے اندر, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے, یہ ایک بہت ہی معمولی چیز ہے, اگر یہ ٹوٹ جائے آپ بازار میں لینے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا کرو. الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے, دعا یہ عبادت کا مغز ہے. جس طرح انسان کا بدن ہوتا ہے اس میں یہ مغز جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اسی طرح عبادت جو ہے, عبادت میں ایک بہت ہی اہم شعبہ دعا ہے, بہت ہی اہم شعبہ دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ, اور دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ, کہ دعا عبادت ہی ہے, عبادت ہی ہے. اس لیے کہ عبادت, عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت یہ بنا ہے عبد یعبدو سے. یار عربی پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں عبد یعبد عبدا و عبادتن, اس کا معنی ہے عبادت کرنا. یہ عبد عین با دال, عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد غلام کو کہتے ہیں, غلام کو. اور غلام کسے کہتے ہیں؟ جو کسی آقا کے تحت ہو اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک غلام ہوں اور میرے اوپر آقا ہے, مجھے وہی کام کرنا ہے جو میرا آقا مجھے کرنے کو کہتا ہے, اور مجھے ان تمام کاموں سے بچنا ہے جس سے میرا آقا مجھے بچنے کو کہتا ہے. میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے, میرے تمام اختیارات میرے آقا کے ہاتھ میں, وہ جو کہتا ہے وہی مجھے کرنا ہے, اسے کہتے ہیں غلام. تو جب آدمی عبادت کرتا ہے تو اسے بھی, اس کی حالت بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے تمام اختیارات کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے سپرد کر دے, کہ جو اللہ کہے گا وہ میں کروں گا, جس چیز سے اللہ روکے گا اس سے میں باز رہوں گا. یہ ہے عبدیت، کہ آدمی غلام بن جائے اللہ کا. اس سے بنا ہے عبادت، کہ آدمی تواضع اور انکساری کو ظاہر کرے، اپنی عاجزی کو ظاہر کرے. اور جب آدمی دعا کرتا ہے تو یہ عاجزی، یہ انکساری، تواضع اتم درجے میں پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ اپنی حاجت کو کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خود اپنی ضروریات کو پوری کرنے پر قادر نہیں ہوں اور آپ اس پر قادر ہیں. تو یہ اپنے عجز کو ظاہر کر رہا ہے. تو جب اللہ سے آدمی دعا کرتا ہے تو اپنے عجز کو ظاہر کرتا ہے. الدعاء هو العبادة. لیکن آج کل ہمارا تعلق اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے بہت ہی کمزور ہو گیا ہے. اس لیے ہمارے لیے اللہ سے بات کرنا مشکل، اللہ سے بات کرنا ہمارے لیے نہایت مشکل. اگر آپ ہمیں یہ کہا جائے کہ 8 گھنٹے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، ہم کر سکتے ہیں. یہ کہا جائے کہ 8 گھنٹے کے لیے تسبیحات میں مشغول رہو، ہم کر سکتے ہیں. ذکر میں مشغول رہو، ذکر میں مشغول ہو سکتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 8 گھنٹے کے لیے بیٹھ کر دعا کرو، ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. 5 منٹ کے بعد سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا دعا کروں، دعائیں ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے. یہ اس دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے. آپ کسی علاقے میں چلے گئے جہاں آپ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، کسی سے ملاقات ہوئی، علیک سلیک کے بعد بیٹھنا ہوا، اس شخص سے کچھ باتیں شروع ہوئی، گفتگو ہوئی، اب 5 منٹ 10 منٹ بات کرنے کے بعد دونوں خاموش ہو گئے. اب آدمی سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا بات کروں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا تعلق نہیں ہے، دونوں کے درمیان مناسبت نہیں ہے. اور اس کے برخلاف ماں باپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ بات کر رہا ہے، اپنے تعلق والے کے ساتھ بات کر رہا ہے، دوست کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اس وقت 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی کبھی کبھی کم پڑ جاتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کل تو پوری پوری رات بیٹھتے ہیں، عشاء سے لے کر فجر تک، لیکن یہ بھی کم پڑتا ہے کہ کاش کے اور وقت ہوتا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اور باتیں کرتا. یہ جو نوجوان کبھی کبھی غلط محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، بات نہیں کر سکتے، یہ کانوں کا زنا ہے، یہ دل کا زنا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہو گئی. جب یہ محبت اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے ہو جائے گی تو ہمیں بھی اللہ سے بات کرنے میں لطف آئے گا، ہمیں بھی مزہ آئے گا. آج امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کمزور پڑ گیا ہے. دیکھو مسلمان کیسے حالات سے گزر رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. مسلم ممالک کو دیکھو، سب ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں. اور جس مجلس میں بیٹھ گئے وہاں زیر بحث موضوع یہی ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ایسے حالات ہو رہے ہیں، دشمنان اسلام مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائی، تو نے کبھی اپنی زندگی پر غور کیا کہ میری زندگی کیسی ہے؟ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں ہم پر؟ کیوں مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے؟ تو نے غور کیا کبھی اپنی حالت پر کہ کیا میری زندگی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں، یا میری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، معاصی میں گزر رہی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں گزر رہی ہے؟ یہ جو حالات آتے ہیں یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے قرآن کریم میں کہ جب بھی اس سرزمین پر فساد برپا ہوگا، وہ کیوں ہوگا؟ آپ کے برے کاموں کی وجہ سے. جلالین کے حاشے میں ایک بات لکھی ہے، عجیب بات لکھی ہے، کہ جب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، تو اس وقت اس سرزمین پر کسی قسم کا فساد نہیں تھا، ہر چیز مامون تھی، یہاں جانور، پرندے، درندے، حیوان، انسان، جنات، یہاں کسی قسم کا فساد نہیں تھا. لیکن جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا، یہ پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، تو یہ سب سے پہلا جرم اس سرزمین پر واقع ہوا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا، دوسرے کا خون بہایا. اس جرم کی وجہ سے اس وقت سے لے کر قیامت تک اب اس سرزمین پر فساد رہے گا. اس سے پہلے کوئی فساد نہیں تھا. کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ افغانستان میں ہو یا فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، پاکستان میں ہو، بوسنیا میں ہو، چچنیا میں ہو، جہاں کہیں جو جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، وہ سب ہمارے برے کاموں کی وجہ سے، ہمارے برے کاموں کی وجہ سے. اور ہم دوسری بہت ساری چیزیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور غیر مسلموں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ فلاں ہے. میرے بھائی، ہمارے تبصرے سے کیا ہوگا؟ ہمارا کون سا پولیٹیکل انفلوئنس ہے؟ ہمارا کیا اثر ہے؟ ہم کون سے رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں؟ کسی پبلک اپینین کو ہم کہاں بدل سکتے ہیں؟ ہمارے تبصرے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، میرے کس کام سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. ریلی میں جاتے ہیں، پروٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جانا چاہیے، وہاں بھی جانا چاہیے، جانا چاہیے، غیر مسلموں کو دکھانا چاہیے، مسلمانوں کی طرف سے دفاع ہونا چاہیے، لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے. آپ پروٹیسٹ کے لیے چلے گئے، نماز قضا ہو رہی ہیں، روزے کی حالت میں نماز قضا ہو رہی ہیں، یہ کیسا پروٹیسٹ ہوا؟ یہ کیسا پروٹیسٹ ہوا کہ دوسرے کی مدد کے لیے خود کی جنت کو گنوا رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں؟ ہرگز یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے میرے بھائی. سب سے پہلے خود کی فکر کرنا ہے. تو پروٹیسٹ کے لیے جاؤ، ریلی کے لیے جاؤ، لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، تبصرے تو بہت کرتے ہیں، ریلی میں بھی بہت جاتے ہیں، پروٹیسٹ میں جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا موقع ملا؟ دعا کی توفیق کتنے کو ملی؟ میں پورے وثوق اور پورے بھروسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے والے اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اور جتنے حضرات پروٹیسٹ کے لیے گئے، ان میں سے 90% آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے ایک مرتبہ بھی دعا نہ کی ہو. دنیا کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، مدد اللہ کر سکتا ہے، نصرت اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، ظلم کو ہٹانے والا اللہ ہے. ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے در پر جا کر دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں. اللہ سے مانگو میرے بھائی، اللہ سے فریاد کرو، کونے میں بیٹھو اور اللہ سے کہو کہ اللہ، مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، تیرے نبی نے جس امت کو بڑی محنت سے کھڑا کیا تھا اور جس عمارت کو اللہ کے نبی نے بڑی محنت سے کھڑی کی تھی، اس عمارت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اللہ تو مدد فرما. جب اللہ کی بارگاہ میں جب فریاد کریں گے، اس وقت مسلمان کے حالات بدل سکتے ہیں. ہمارے تبصرے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں، ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب، کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ قبول ہونے والی دعا وہ دعا ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے. آپ نے کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کی، یہ دعا سب سے تیز قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور ایک بات یاد رکھو، جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کریں گے، آپ کو بھی وہی چیز نصیب ہوگی. اس لیے کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو، فرشتہ کہتا ہے ولک مثلہ، ولک مثلہ، تیرے لیے بھی وہی ہو. آپ نے کسی کے لیے دعا کی کہ اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, میرے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے, یا میرا فلانا بھائی مصیبت میں مبتلا ہے, اس کی مصیبت کو دور فرما. فرشتہ آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کی مصیبت کو بھی دور فرما. تو ہمارے لیے ان حالات میں کام کرنے کی چیز ہے دعا. دعا, اللہ سے مانگو, اللہ سے رو رو کر مانگو, گڑ گراؤ اپنی پیشانی کو, رگڑو اللہ کے سامنے, دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد مسلادار بارش کی طرح آتی ہے یا نہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ دعا یہ دین کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے, دین میں ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے دعا, جس سے آج ہم غافل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق, جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کمزور پڑ گیا ہے. جب اللہ سے محبت عشق ہو جاتی تو پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور جادوگروں کے سامنے جب مقابلے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایک معجزے کو ظاہر کرنا تھا, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ, تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا, اللہ کو تو معلوم تھا کہ لاٹھی ہے, لیکن ایک خاص بات کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کو مبذول کرنا مطلوب تھا. اس وجہ سے پوچھا کہ اے اللہ, تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تاکہ وہ اچھی طرح جواب دیں کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ان کو یقین ہو جائے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے. اس لیے کہ آگے جا کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, تو اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے, اور وہ لاٹھی اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے, ایک سانپ بن جاتا ہے بہت بڑا. تو اس معجزے کو ظاہر کرنا تھا اور یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلانا تھا کہ تیرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اور تجھے معلوم ہے کہ یقیناً وہ لاٹھی ہی تھی تیرے ہاتھ میں جس کو تو نے زمین پر ڈالا, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسی لاٹھی کو سانپ بنا دیا. اس یقین کے لیے اللہ نے یہ سوال قائم کیا کہ اے موسیٰ, تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس کا جواب بہت آسان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ کہہ دیتے کہ یہ لاٹھی ہے میرا ہاتھ میں. ما فی یمینک یا موسیٰ, قال ہی عصائی, قال ہی عصائی, یہ ایک عصا ہے, ایک لاٹھی ہے میرا ہاتھ میں, بس بات ختم ہو گئی. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے, اور پھر آگے گفتگو کو جاری رکھا اور لاٹھی کے فوائد کو بیان کرنا شروع کیا. اللہ نے اس کا سوال نہیں کیا تھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس سے آپ کیا کیا کام کرتے ہیں. اللہ نے تو صرف یہ پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں, میں پتوں کو جھاڑتا ہوں تاکہ وہ جانور جو اوپر تک پہنچ نہیں سکتے, جو اوپر سے پتے کو کھا نہیں سکتے, ان کے لیے میں جھاڑتا ہوں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کھا سکیں, اور اس سے بہت سارے دوسرے کام بھی میں کرتا ہوں. تو یہاں گفتگو کو جاری رکھا. اب جب حکیم شخص اور وائز آدمی جو ہوتا ہے, ہوشیار عقل مند شخص, وہ بیجا گفتگو کو طول نہیں دیتا, زیادہ اپنی گفتگو کو لمبی نہیں کرتا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہو کر اپنی بات کو, گفتگو کو طول دے رہے ہیں. محدثین نے اور مفسرین نے یہاں یہ اشکال قائم کیا ہے, یہ سوال قائم کیا کہ موسیٰ تو نبی ہیں لیکن گفتگو کو طول کیوں دی؟ اس کے جواب میں حضرت مفسرین نے عجیب بات بیان فرمائی کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ سے, اپنے رب سے, اپنے خدا سے ہم کلامی کر رہے تھے, اپنے خدا سے ہم کلامی کر رہے تھے. اور انبیاء سے زیادہ محبت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے کسی کو نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے کے عاشق تھے, عاشق الہی. تو جب اپنے معشوق سے اور اپنے محبوب سے ہم کلامی کا موقع آیا تو اس وقت ان کی چاہت یہ ہوئی کہ اللہ نے تو صرف ایک ہی سوال پوچھا ہے لیکن میں اس گفتگو کو طول دوں اور لمبی کروں تاکہ یہ میری گفتگو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ جو میرے محبوب اور معشوق ہے اس میں مجھے زیادہ لطف آئے اور مزہ آئے, میں لمبی دیر تک ان کے ساتھ بات کروں. اس سے معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, اس کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آتا ہے. آدمی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے میں اس شخص کے ساتھ اور زیادہ بات کر سکوں, کیسے اس کے ساتھ اور بیٹھ سکوں. تو یہ دعا بھی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے. جب اللہ سے محبت ہوگی, جب اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے گا تو ہمیں بھی دعا میں مزہ آئے گا, لطف آئے گا. اسی لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. بالخصوص چند انبیاء کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر فرمایا کہ آدم نے مجھ سے یہ دعا کی, نوح نے مجھ سے یہ دعا کی, موسیٰ نے یہ دعا کی, عیسیٰ نے یہ دعا کی, ابراہیم نے یہ دعا کی, محمد نے یہ دعا کی علیہ الصلاۃ والسلام. اور انبیاء کے بعد صحابہ, تابعین, تبع تابعین, مفسرین, محدثین, اولیاء کرام, اور آج تک جتنے ہمارے اکابر آج موجود ہیں ان کی زندگیوں میں آپ دیکھو کہ ان کی زندگی میں روزانہ کا معمول ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا کیا کروں گا روزانہ. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد سلیم دولت صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ تعالی ان کی عمر کو لمبی کرے, اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت تا فرمائی کہ 5 سال تک ان کے بہت زیادہ قریب رہنے کا موقع عنایت فرمائے. میں نے دیکھا کہ حضرت کے لیے 1.5 گھنٹے تک دعا کرنا یہ ایک معمولی چیز ہے. 1.5 گھنٹے تک آسانی کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا. اور اپنی طالب علمی کے زمانے میں بعض مرتبہ دعوت کے کام کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی, تو اس وقت جب ڈیوزبری مرکز پہ ہم جاتے تھے اور حافظ صاحب سے ملاقات ہوتی تھی تو ان کو بھی بارہا دیکھا کہ تہجد کے موقع پر روزانہ 1-1 گھنٹے تک دعا کرنے کا معمول ہے. پوری امت کے لیے رو رو کے دعا کرتے 1 گھنٹے تک روزانہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ اکابر ہیں. میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. نہیں, ہمارے اس وقت بھی موجود ہیں, ممکن ہے یہاں بھی کوئی ایسا بیٹھا ہوا کہ جس کو اعلیٰ درجے کا عشق اور محبت اللہ تعالی شانہ کی نصیب ہو جائے. تو یہ تعلق اور محبت کی بات ہے. تو میرے بھائی, اللہ سے تعلق پیدا, اللہ سے تعلق, محبت کا تعلق, عشق کا تعلق پیدا. اور سب سے بہتر وقت یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور دو سب سے زیادہ اہم وقت ہے دعا کے لیے, ایک ہے تہجد کے وقت اور ایک ہے افطار کے وقت. افطار کے وقت اللہ تعالی دعا کو قبول کرتا ہے, لیکن یہاں یہ صورتحال دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی کا موقع ہے افطار سے پہلے, لیکن اس وقت ہم باتوں میں مشغول ہوتے ہیں, ہم کھانے کی تیاری میں مشغول ہیں. اور اللہ کی رحمت جو آسمان سے مسلادار بارش کی طرح برس رہی ہے, ہم اپنے ظرف کو بند کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیو, اس کو جلدی سے تیار کر لو, کھانا وغیرہ جو کچھ رکھنا ہو پہلے سے رکھ لو. افطار سے پہلے کا وقت دعا کا وقت ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرو, اللہ کو مناؤ, اللہ سے جو تعلق, اللہ جو ہم سے رٹ چکا ہے, اللہ کو واپس مناؤ اور اللہ کو راضی کرو. یہ موقع گپ شپ کا موقع نہیں ہے, یہ کھانے پینے کا موقع نہیں ہے, یہ تو اللہ کی بارگاہ سے جو عنایات جو تقسیم ہو رہے ہیں اس کو لوٹنے کا موقع ہے. اور تہجد کے وقت میرے دوستو اتنا آسان ہے کہ تراویح اور فجر کے درمیان اتنا کم وقت ہے, لیکن افسوس افسوس یہ مسلمانوں کی یہ حالت میں ابھی گزشتہ کل جمعہ پہ بیان کر رہا تھا کہ یہ اتنا اہم موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر یہ پکار رہے ہیں کہ هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب علیہ, کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں, کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کروں. اور جس وقت اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں اور ہم باہر کھیلنے میں مشغول ہیں, ہم شیشے کی مجلسوں میں بیٹھ کر گپ شپ کی مجلسیں قائم کر رہے ہیں, ایران تران کی باتوں میں مشغول ہیں, میرے دوستو یہ مہینہ کھیلنے کے لیے تو نہیں ہے. باہر بھی رمضان کے بعد 11 مہینے آپ کھیل سکتے ہیں, یہ مہینہ تو اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا موقع ہے. اور جس وقت اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے ہم غافل بیٹھے ہیں, کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی افسوس کی بات ہے. اگر کسی حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ یہاں کچھ پیسے تقسیم ہو رہے ہیں, ایک شخص بھی یہاں مسجد میں نہیں رہے گا, ہر شخص بھاگے گا وہاں لینے کے لیے, اس لیے کہ اس کے دل میں پیسوں کی قدر ہے. پر آج افسوس کہ مسلمان کے دل سے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اور عنایات کی قدر نکل چکی ہے. یہ بڑے اہم مواقع ہیں, تہجد کا موقع, افطار سے پہلے کا وقت, ان کو دعا میں صرف کرو, اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرو. اس لیے کہ 11 مہینے تو ہم نے غفلت میں گزارے, کوتاہی میں گزار دیے, یہ موقع ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو اپنا بنائیں, اللہ سے اپنے تعلق کو پیدا کریں, اللہ کی خوشنودی اور مرضیات کو حاصل کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا بہت اہم چیز ہے, اسی لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور دعا جو ہے دعا یہ رمضان میں بالخصوص کرنی چاہیے. بعض مفسرین نے اس آیت پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد اللہ جل جلالہ و عم نوالہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ احکامات کو بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو یہ کرنا ہے, اگر یہ نہ کر سکے تو یہ کرنا ہے. تو اس آیت سے پہلے بھی رمضان کے متعلق باتیں چل رہی ہیں, اس آیت کے بعد بھی, بیچ میں صرف ایک آیت کو اللہ تعالیٰ لائے ہیں جو دعا کے متعلق ہے. اب یہاں کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا, ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مضمون شروع کیا ہے تو اس کو ختم کر دیتے, لیکن بیچ میں ایک آیت دعا کے متعلق لے آئے. تو یہاں مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے غافل بندوں کی توجہ کو اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ برکتوں والا اور انوارات والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے, اس مہینے میں, اس مبارک مہینے میں تم دعا سے غافل مت رہنا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب لوگ آ کر آپ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو میں قریب ہوں. یہاں بھی مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب, تمہارے پاس جب کوئی یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ میں کہاں ہوں, رب کہاں ہے, خدا کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, تو اس کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو تم کہہ دینا کہ میں قریب ہوں, تم کہہ دینا کہ میں قریب ہوں. لیکن اللہ نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ تم کہہ دینا, اس کو حذف کر دیا اور سیدھا یہ کہہ دیا کہ انی قریب, میں قریب ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا کرتا ہے, اللہ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب اپنے حبیب کو یہ حکم کر رہے ہیں کہ جب تم سے کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو تم کہہ دینا کہ میں قریب ہوں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ خوش تھے کہ وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ بیچ میں ایک جملے کو بڑھائے کہ تو تم کہہ دینا کہ میں قریب ہوں. اس کو بھی حذف کر دیا اور جلدی سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس جب میرے بندے آئے پوچھنے کے لیے کہ خدا کہاں ہے, میں قریب ہوں, سیدھا یہ کہہ دیا. تو میرے بھائیوں, جتنے دن گزر چکے ہیں ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے توبہ کرو کہ ہم نے مبارک ایام کو گنوا دیا, مبارک راتوں کو, مبارک مواقع کو. اب جتنے دن باقی ہیں, جتنے لمحات باقی ہیں رمضان المبارک کے, ان کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی مرضیات کے مطابق گزارنا ہے, اور جو اہم اہم موقع ہیں ان میں فائدہ اٹھا کر اللہ تعالی شانہ سے دعا کرنا ہے, اس سے مانگنا ہے, اور اپنے تعلق کو اس کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالی شانہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی شانہ کثرت سے ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں پر جو حالات اس وقت ہیں, اللہ تعالی شانہ اپنی نصرتوں کی بارش برسا کر ان مظلوم کی دستگیری فرمائے اور ظالموں کو خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ فلسطین کے حالات بہت برے ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اور ظالموں کے مقدر اگر ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت عطا فرمائے, اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو ان کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, پہلے بھی بہت سے ظالم آئے تھے جنہوں نے, جو فرعون جیسے بڑے بڑے ظالم جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا, تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو بھی ختم کر سکتا ہے. اللہ سے خصوصی دل لگا کر افطار کے موقع پر, تہجد کے موقع پر دعا کریں. میرے دوستو, آپ جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں طبیعت بھڑک جاتی ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں ایسے پیس والے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اس ملک میں رکھا ہے, ہمیں وہاں کی حالت بہت بری ہے. میرے دوستو, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے والدین کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, یہ روزے سے ہیں, نہ ان کو کھانے کو کوئی چیز مل رہی ہے, نہ پینے کو کوئی چیز مل رہی ہے, عجیب عجیب ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. اور میرا سفر ہونے والا ہے انگلینڈ کا, سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے اور صحیح سالم واپس لے آئے, اور جن اچھے اچھے مقاصد و نیتوں کے ساتھ یہ سفر ہو رہا ہے ان میں کامیابی عطا فرمائیں, ہدایت کا ذریعہ بنائیں. جزاکم اللہ.